خدا فی ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، قابل التوب غافر الذنب، الصلاة والسلام على نبينا وشفينا وطبيب قلوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعفونين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة بصرة مني فمن أغضبها أغضبني۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، ان سے ایک روایت چھٹے امام سے اس طریقے سے ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں، ان لفاطمۃ عند اللہ تسعۃ اسماء، کہ ہماری ماں فاطمہ کے لیے اللہ کے پاس نو نام ہیں، اور اس کے بعد وہ جو نام ہے مشہور نام، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ، زہرا، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، محدثہ اور مبارکہ۔ لیکن اس مختصر سی حدیث کے اندر مختلف معانی چھپے ہوئے ہیں، اور یقیناً چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر فقط تبسل سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے چاہتا ہوں کہ بیوی کے بارے میں تبسل کریں۔ دیکھیے، ہم لوگ جس طریقے سے نام رکھتے ہیں، اس نام رکھنے میں کوئی خاص منطق نہیں ہوتی، البتہ بعض دفعہ منطق ہوتی ہے، یعنی کوئی وجہ سے نام رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ جو وجہ ہے وہ معقول نہیں ہوتی۔ البتہ ہم سے کہا یہ کیا ہے کہ بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھے جائیں، کیونکہ اس کا اثر، تو ایک وجہ تو یہ کہ یہ واقعی معقول وجہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائیں، لیکن اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پسند ہے، یا اب ایک نئی چیز معاشرے میں رائج ہونے لگی ہے کہ کوئی ایسا نام رکھا جائے جو پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو، چاہے اس کا کوئی مطلب ہے یا کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ اولاد کا جو حق ہے باپ کی گردن پر، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا اور بہترین نام رکھا جائے۔ اہل بیت کے ناموں سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہے، لیکن اب ایسا کوئی نام ہو جو کبھی نہ رکھا گیا ہو، جو سب سے یونیک ہو، سب سے منفرد ہو۔ بہرحال، تو ہم جب نام رکھتے ہیں تو اس طریقے سے نام رکھتے ہیں، لیکن جب خدا اپنے اولیاء میں سے کسی کا نام رکھتا ہے تو اس طریقے سے نام نہیں رکھتا۔ مولانا اس حدیث کے شروع میں فرمایا کہ ان لفاطمۃ عند اللہ، بی بی کے جو یہ نو نام ہیں یہ خدا کے نزدیک، کہ جب خدا اپنے اولیاء میں سے کسی کا نام رکھتا ہے تو یہ اس کا نام رکھنا شبیہ ہے وہ اس کے اپنے ناموں کی. ہم دعائیں جو اشعار کبیر جو پڑھتے ہیں اس کے اندر پروردگار عالم کے ہزار نام ہیں. یہ نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہے، میں سے ہر نام خدا کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے. اگر خدا کا نام ہے رازق، اس کا مطلب ہے رزق دینے والا ہے. اگر اس کا نام ہے غفار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرنے والا ہے، وہ غفران کرنے والا ہے. ہر ایک نام خدا کی ایک صفت کو آشکار کر رہا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم جب اپنے اولیاء کے نام رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی وجہ پائی جاتی ہے. بیوی کے جتنے نام ہیں یہ سب کے سب بیوی کی صفات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو شہزادی کے اندر پائی جاتی ہیں. کہ اس کے اندر ایک نام ہے مبارکہ. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مبارکہ، مبارکہ، مبارک ہونا، برکت، یہ ایک ایسا مفہوم ہے، ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو دین کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا. کہ اس وقت کے جو آپ علوم کے اندر جا کے دیکھیں، اس وقت کے اکنامکس کے اندر دیکھیں، سوشیولوجی کے اندر دیکھیں، چونکہ علماء نے اس کو بیان کیا اس لیے میں اپنے پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ان علوم کے اندر ہمیں برکت کا تصور نہیں ملتا. برکت کا تصور وہ ہے کہ جو قرآن نے اور احادیث نے ہمیں دیا ہے. اچھا برکت کیا ہے؟ یہ لفظ سنا ہوا ہے کہ خدا برکت دے، روزی میں برکت دے، زندگی میں برکت دے. پہلے زیادہ استعمال ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ تھوڑا کم ہونے لگا ہے. یہ برکت ہے کیا؟ تو علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ برکت کا تعلق کوانٹیٹی سے نہیں ہے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں خدا کسی کو طولانی عمر عطا کرے، مجھے زیادہ رزق عطا کرے. زیادہ رزق ہونا، یہ زیادہ ہونا تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بابرکت بھی ہے. کہ برکت کا تعلق کوانٹیٹی سے نہیں ہے بلکہ کوالٹی سے ہے. برکت کا تعلق کیفیت سے ہے. کچھ لوگوں کے پاس بے تحاشا مال ہے مگر اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس مال کم ہے لیکن ان کی زندگی کی بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور دوسروں کے بھی کام آ رہا ہے. کہ کچھ لوگوں کی عمر بہت طولانی ہے، طویل عمر گزاری ہے، لیکن زندگی کے اندر کوئی خاصیت اور کوئی کیفیت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زندگی انتہائی مختصر ہے لیکن انتہائی باثر ہے، انتہائی مفید ہے. چند سال کی زندگی، 10 سال 15 سال 18 سال کی زندگی، لیکن اس کی تاثیر، اس کی کیفیت ایسی ہے، اس کی برکت ایسی ہے کہ ہمیشہ اس کا اثر باقی ہے. ایسی طریقے سے علم بھی ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کا علم بہت زیادہ ہو لیکن اس کے اندر کیفیت نہ پائی جاتی ہے. یعنی وہ علم نافع نہیں ہے، لوگوں کا اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، لیکن اس طریقے کے علماء گزرے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے بہت بلند مقام پر نہیں تھے، یعنی 9 سال 10 سال سے زیادہ حوزے کے اندر نہیں پڑھا، لیکن خود مرجع تحلیل آیت اللہ منشی نجفی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنی خدمت زمانے کے امام کے، جتنا نام بلند کرنے کے لیے اس شخص نے کی ہے جو حوزے کے اعتبار سے بہت عالم مراتب پر نہیں ہے. تاکہ میں کسی اور کو نہیں جانتا، آغاز غیبت سے لے کر آج کا برکت، یعنی کیفیت کا ہونا، ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ضرورتوں کو اس کی زندگی پورا کر رہی ہے، اس کی زندگی کے اندر کیفیت لے کر آ رہی ہے. کہ بیوی کا ایک نام ہے مبارکہ. بیوی ایسا وجود ہے جو سرتا سر برکت ہے. یہ تفسیر ہے کس کی؟ کوثر کی. سرتا سر خیر ہے، ہر چیز کے اندر برکت ہے. کتنی مختصر سی عمر، اور اس مختصر عمر کے اندر اگر دیکھا جائے تو شہزادی نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی نے نہیں. کہ اگر اولاد کے اندر دیکھیں، اولاد کے اندر اگر برکت دیکھیں، کتنی بیوی کے جتنے بچے ہیں آپ سب جانتے ہیں، سب شہید کر دیا گیا. امام حسین کے جتنے بچے تھے کربلا کے اندر سوائے ایک کے سب شہید کر دیے گئے. امام حسن کی اولاد میں سے سوائے ایک کے سب شہید کر دیے گئے. لیکن اس کے باوجود آپ برکت دیکھیں کہ جتنی دین کی خدمت، جتنا دین کو آگے آل فاطمہ نے اولاد فاطمہ نے آگے بڑھایا نہیں بڑھا. کبھی بی بی سے ہم جب توسل کریں, میں یہ چاہتا تھا بات بلانے میں چاہتا یہ تھا کہ آج ہم جب شہزادی سے توسل کریں تو بی بی سے برکت مانگے, بی بی سے دعا کریں کہ بی بی ہماری زندگیوں کے اندر بھی, ہمارے مال کے اندر, ہماری اولاد کے اندر آپ برکت عطا کریں, تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں آپ سے نزدیک کر سکے. مل کے بی بی کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں, یا فاطمہ الزہرا, یا بنت محمد, یا قرۃ عین الرسول, یا سیدتنا ومولاتنا, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهتنا عند الله اشفعي لنا عند الله. إذا وصل بعد محمد بن محمد ان دو مجالس میں میں نے مختصراً چند جملے خود بفدق کے حوالے سے بی بی کے کچھ میں نے آپ کے بارے میں پیش کیا, اس کی مختصر توضیح جو علماء کے کلام میں وارد ہوئی اسے یہاں پر بیان کیا. یقیناً یہاں پہ فرصت نہیں ہے کہ اس پورے خطبے کو پیش کیا جا سکے, لیکن ان ایام میں یہ فرصت ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں. ہم نے آغاز اس طریقے سے کیا تھا کہ بی بی نے جب اس خطبے کا آغاز کیا تو خدا کی حمد اس کے شکر سے خطبے کا آغاز کیا, اور اس کے بعد پھر شہزادی توحید کی طرف متوجہ ہوئیں اور کلمۃ التوحید کو بیان کیا, اور کلمۃ الاخلاص کے حوالے سے کہ کلمۃ جو اللہ الاخلاص تعالی لوہا, کل اس سلسلے میں تعویل آیا کچھ بیان کیا تھا. پھر شہزادی نے یہاں پر توحید کے باب میں کچھ معارف بیان کیے ہیں کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے اشیاء کو خلق کیا, کہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے خلق کیا کہ اس سے پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا, کوئی پروٹوٹائپ, کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا کہ جس کے مطابق خدا نے خلق کیا, بلکہ خدا نے ابتدا کیا, عدم سے مخلوقات کو وجود میں لے کر آیا, اور اس کے باوجود کہ اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ محتاج نہیں تھا مخلوقات کا, اس نے مخلوقات کو خلق کیا. اس مقام سے گزر کر شہزادی نے پھر نبوت کی طرف توجہ فرمائی, پیغمبر کو جو بہت بھیجا گیا اس کو بیان کیا کہ پیغمبر کو خدا نے کس طریقے سے, یہاں پہ بہت علم اور بعلیٰ معارف ہے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کا انتخاب کیا. اس نوری خلقت کی طرف اشارہ ہے کہ کس عالم میں کس وقت پہ انتخاب کیا کہ جس وقت مخلوقات موجود نہیں تھیں, اور اس پھر اس خلقت کی طرف اشارہ کر کے, اس انتخاب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد پیغمبر کی خدمات کے پیغمبر نے کیا کیا. ان تمام مقامات سے بڑھ کر جب شہزادی اس جگہ پر پہنچی تو پھر اس طریقے سے نقل کیا گیا, ثم التفتت الی اہل مجلس. اب شہزادی یہاں پر اہل مجلس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ, اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ معرف کے بعد میں پروردگار عالم کا پہلے شکر تھا, اس کی حمد تھی, اور اس کے بعد پھر معرف کا بیان تھا. اب شہزادی نے رخ کیا ہے ان لوگوں کی طرف کے جو وہاں پر موجود ہیں, اور اس طریقے سے بات کا آغاز کیا, قالت انتم عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں. گفتگو کا آغاز کہاں سے, انتم عباد اللہ, اے لوگوں کے جو اللہ کے بندے ہو, نصب امر ہی و نہی ہی, کہ اس کی امر و نہی, اس کے احکام تمہاری طرف آ رہے ہیں. وَأُمَنَعُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اور تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو. وَبْلَغَهُ إِلَىٰ الْأُمَمِ حَوْلَهُمْ, اور اس کو پہنچانے والے خود دوسری امتوں کی طرف. وَزَيْمُ حَقٍ لَهُ فِيكُمْ, اور وہ جو اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے اس کو یاد دلانے والا, یعنی اللہ کا جو حق ہے تمہاری گردنوں پر اس کا مطالبہ کرنے والا تمہارے درمیان موجود ہے. وَأَحْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، اور یہ وہ عہد ہے، وہ وعدہ ہے جو تم سے لے لیا گیا ہے، وَبَقِيَّةً اسْتَخْلَفَهَا إِلَيْكُمْ، اور یہ بہترین ذخیرہ ہے کہ جسے تمہارے درمیان چھوڑا گیا ہے۔ یعنی واقعی انسان اگر سمجھ نہ بھی پائے، جب ان کلمات کو سنتا ہے تو اس کی عظمت اور بلندگی انسان کے اندر خشوع پیدا کرتی ہے۔ واقعی انسان کے اپنے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ کوئی عام آدمی کے جملے ہو ہی نہیں سکتے۔ یا پھر علماء نے بات کی کہ یہاں پر شہزادی نے آگے بڑھ کر، جب گفتگو آگے بڑھی ہے، تو انصار کو مخاطب کیا اور کہا کہ انصار تم تو ایسے تھے، تمہاری تو خصوصیات یہ تھی، اب کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ لیکن یہاں پر جب شہزادی نے گفتگو کا آغاز کیا تو کہہ سکتی تھی کہ یا ایھا المؤمنون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، یا ایھا الانصار المہاجرین، انصار و مہاجرین جو وہاں پر موجود تھے، کیونکہ بعد میں اس طریقے سے شہزادی نے گفتگو کی، انصار کو مخاطب کیا، یہاں پر بھی کہہ سکتی تھی، لیکن جب یہاں پر آغاز کیا تو کیا کہا؟ کہا کہ حق تمہیں باغ ہوا، تم وہ جو اللہ کے بندے ہو۔ لیکن یہاں پر علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی جو اصلی ترین پہچان ہے، دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کی ایک پہچان ہے، اگر کوئی پوچھے کہ ہم کون ہیں تو ہم مختلف طریقوں سے اپنی پہچان کرا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک وقت ہم اپنی قومیت کا، نیشنلٹی کا سہارا لیں، کہیں کہ جی ہم کون ہیں، ہم مثلا فلانا ملک کے رہنے والے ہیں۔ ایک دفعہ ممکن ہے کہ اپنے خاندان کا یا قوم قبیلے کا تعارف کرائیں کہ ہم وہ ہیں، مثال کے طور پر کہ جو فلانا قبیلے کے ہیں، یا زبان کے اعتبار سے، لسانی اعتبار سے ہم وہ ہیں کہ جو فلانا زبان کے بولنے والے ہیں۔ یہ مختلف انسان کی پہچان ہے، اور ہر انسان کی پہچان کی بات کر تھوڑی سی دقیق ہے، لیکن میں یہاں پہ رکوں گا نہیں۔ اب بات میں غور کریے گا کہ انسان کی پہچان ہے، انسان اپنے آپ کو جس طریقے سے پہچانواتا ہے، یا خود جس طریقے سے اپنی پہچان کا قائل ہے کہ میں یہ ہوں، یہ چیز اس کے عمل میں منعقد ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس بات کا ماننے والا ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک اعلیٰ گھرانے کا فرد ہوں، اگر وہ اپنی پہچان یہ سمجھتا ہے تو یہ چیز اس کے عمل میں جھلکتی ہے، یہ معنی ہوتی ہے کہ وہ کوئی پست کام نہ کرے، کیونکہ یہ میری پہچان کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کہ یہاں پہ انسان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے کہ اگر واقعی انسان اس کو قبول کر لے تو یہ اس کی پوری زندگی کے اندر نمایاں ہوتی ہے، اور وہ پہچان کیا ہے کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کا عبد ہے، وہ بندہ ہے، وہ اپنا مالک خود نہیں ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے، دیکھیں کتنا خوبصورت واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کتنی دفعہ بارہا سنا ہوا ہے واقعہ ہے، لیکن کتنے خوبصورت طریقے سے اس مطلب کو اجاگر کرتا ہے کہ ساتھ میں امام کی جب کے زمانے میں جو سلوات پڑھتے ہیں، مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے سنا ہوا ہے، تیزی سے میں بڑھ جاؤں واقعہ کہ اندر سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ ولہب کی آواز آ رہی تھی۔ جب کنیز باہر آئی تو مولا نے سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے، یہ جو گھر جس کا ہے، وہ آزاد ہے یا بندہ ہے؟ کہا کہ کتنا عجیب سوال ہے کہ جس کا اتنا بڑا گھر ہو، جس کے نوکر ہو چاکر ہوں، وہ کیسے بندہ ہو سکتا ہے، وہ آزاد ہے؟ مولا نے کہا آزاد ہے اسی لیے ایسا کر رہا ہے، اگر بندہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ جب کنیز کو دیر ہوئی، اندر پہنچی، اس تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جب میں باہر تھی ایک شخص نے عجیب سوال کیا، کیونکہ بظاہر سوال عجیب ہے، کیسے عجیب سوال کیا، مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جس کا گھر ہے یہ بندہ ہے یا آزاد؟ کہ سمجھ گئے بشر حافظ کہ میرے مولا کے علاوہ کوئی اور یہ سوال کر نہیں سکتا۔ دوڑ کر مولا کی خدمت میں پہنچے، اور چونکہ ننگے پیر گئے تھے اسی حالت میں مولا کے قدموں میں گر کر معافی مانگی, توبہ کی, اور پھر اس بات کو یاد رکھنے کے لیے کہ میں نے مولا کے ہاتھ میں توبہ کی ہے زندگی بھر کبھی کوئی پیر نہ چپل پہنی نہیں ملتا ہے. حافی کا لقب ہے, حافی یعنی ننگے پیر, کہ جس کے پیروں میں کوئی نالے ہیں کوئی چیز نہ ہو. کہ یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے, یہ چیز اتنی اہم ہے کہ جب پروردگار عالم میں اپنے پیغمبر کا بھی تعارف کروایا تو پہلے کہا کہ عبدہو اور پھر کہا رسول. یہ ہماری بنیادی پہچان ہے, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. کفالی زنان اکونا عبدر بل لا علی, کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ علی تیرا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انسان بندہ ہے, اس کا کام بندگی ہے, پھر ساری ذمہ داریاں ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. خود یہاں پر یہ اشارہ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو, یہ جو تم ساکت اور خاموش بیٹھے ہوئے ہو, یہ بندگی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. جو علی کے حق پر تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو, اور پھر اس کے بعد شہزادی نے اس کو یاد دلایا کہ دیکھو تم بندگان خدا, تم خدا کے بندے ہو. بندے کا مطلب کیا ہے کہ مطیع ہے مولا, تو مولا کے آنکھوں کے سامنے مطیع ہو. تمہارا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارا مال کیا ہے؟ المال مال اللہ, مال جو ہے مال کا خدا ہے, تو مال خدا کا ہے. ہم فقط امین ہیں, اسی لیے ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی ضائع کر دیں یا کہیں کہ یہ ہماری ہے نہیں, ہماری نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو, جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے وہ امانت ہے, وہ اس کا دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہا کہ خدا کے امر و نہی, نصب و امر ہی و نہی. نصب جمع ہے نصب کی, کہ ہم اس کو اردو میں نصب کرنا بھی کہتے ہیں, یعنی وہ چیز کہ جسے برجستہ کیا گیا ہو, کہیں پر نمایاں کیا گیا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علامت نصب کرنا, علم نصب کرنا, یعنی اس کو کسی بلند جگہ پر اس طریقے سے اس کو رکھنا کہ وہ نظر میں آئے. جس طریقے سے بات کرنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سائنس ہیں, پارکنگ کے سائن ہیں, ڈرائیونگ کے سائنس ہیں, کیا ہیں, یہ نصب کیے جاتے ہیں تاکہ سامنے رہیں اور اس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ آگے بڑھے. اسی طریقے سے جو عربی کے اندر کہ جو جب کوئی مقابلے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کمپٹیشن ہے, اگر دوڑنے کا مقابلہ ہے, تو اس کے اندر جو فنیشنگ لائن ہے اس کو بھی نصب کہا جاتا ہے, یعنی یہ نشان ہے کہ یہاں پر اس چیز کا اختتام ہے. اور قرآن کے اندر بھی یہ جملہ, یہ لفظ جو ہے اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وَكَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ, کا قیامت کے اندر جب انہیں اٹھایا جائے گا تو یہ اس طریقے سے اس مقصد کی طرف جائیں گے, پہنچنا ہے اس طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے کہ جیسے ایک مقابلہ ہے اور سب اس کے اندر جو فنیشنگ لائن ہے اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہا کہ اللہ کی جو عوامر ہیں, یعنی جو اس کا حکم ہے, جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے, اس کا مخاطب تم ہو, تم سے بات کی ہے, تمہیں حکم دیا ہے اور تمہیں چیزوں سے روکا ہے, اس کے یہ احکام تمہارے لیے ہیں. اور کہتے ہیں حلف حمل الدین ہی و وحی ہی, اور اللہ کے دین اور اس کے وحی کے حامل تم لوگ ہو. دیکھیں واقعی یہ قابل غور سننا ہے, وہی کس کے اوپر آئی ہے؟ پیغمبر کے اوپر آئی ہے, لیکن اس کا جو پیام ہے, جو پیغام ہے, وہ صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے, یہ تم لوگوں کے لیے ہے. تم اس کے حامل ہو, خدا کا دین, اس کے وہی کا پیغام تمہارے پاس ہے. اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ذمہ داری کیا آتی ہے کہ جب یہ دین تمہارے پاس ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ امناء اللہ علی انفسکم, بس تم اللہ کی طرف سے اپنے نفسوں پر امین ہو. اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے, امین ہو یعنی امین جس کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے, اپنے نفسوں پر تم اللہ کی طرف سے امین ہو, یعنی یہ جو امانت تمہیں دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارو. اپنے اوپر خدا کے احکام لاگو کرو، یہ امانت آ رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے خلاف خیانت ہے. اگر ہم اس چیز کو سب سے پہلے میں اپنی ریاض کروں، ہم اپنی اگر زندگیوں کے اندر آ کر اس چیز کو دیکھیں کہ اس امانت کا ہونا، بہت ساری جگہوں پر چیزیں واضح ہیں، صحیح اور غلط پتہ ہے، اسلام کی اقدار کیا ہیں، اسلام کی ویلیوز کیا ہیں، کافی جگہوں پر ہمارے لیے یہ چیز آشکار ہے. ذاتی زندگی کے اندر مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہت ساری چیزیں، جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ کوئی چیز، یعنی اس چیز کو ہم اب گناہ کی عینک سے نہیں دیکھتے. غلط بیانی، غیبت کرنا، کب بہت ساری جگہوں پر چیزیں ہمیں معلوم ہیں کہ اسلام کی اقدار کیا ہیں، اسلام کے احکام کیا ہیں، لیکن اس کے اوپر اس طریقے سے عمل نہیں کرتے. فردی زندگی کے اندر بھی امین ہیں ہم، اور اجتماعی سوشل زندگی کے اندر بھی امین ہیں. اچھا، فردی زندگی کی میں نے پہلی بات اس لیے کی کیونکہ یہاں پر جب دین کی بات ہوتی ہے تو عام طور سے فردی زندگی، جو میری انڈیویجول لائف ہے، اس کا تصور پہلے آتا ہے. لیکن بہرحال اس کی رعایت میں بھی کوتاہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فردی طور پر ذاتی زندگی کے اندر ہم نے دین کو مکمل قبول کر لیا ہے، نماز میں بھی کوتاہی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر کے دین فقط ذاتی زندگی کے اندر، انڈیویجول لائف کے اندر محدود نہیں ہے. جب معاشرے کے اندر اسلامی اقدار زندہ کرنے کی بات ہوتی ہے، یہاں پر شہزادی نے اس پورے مجمع سے کہا کہ تم سب کیا ہو، اس پر امین ہو. یعنی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے درمیان اسلام کی اقدار، اس کی ویلیوز کو زندہ کرو. بس یہ چیز محدود نہیں ہے ذاتی زندگی کے اندر. کہ پیغمبر اکرم جس وقت مدینہ تشریف لے کر آئے، آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ ہے حکومت کو تشکیل دینا، ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا. اور یہی پیغمبر کے تربیت کا نظام ہے، اسلام کی تربیت کا نظام. یہ نہیں ہے کہ کسی کے کان میں کچھ کہا جائے کہ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں، آپ یوں نہ کیا کریں، آپ ایسی باتیں کیا کریں. نہیں، اسلام کی تربیت کا نظام یہ ہے کہ ایک ایسا سالم معاشرہ وجود میں لایا جائے کہ اس معاشرے کا فرد ہونا اور تربیت پا جانا، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کام میں معروف نہیں ہے منکر، معاشرے کے اندر اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اس کے برعکس کیا ہے کہ بھائی انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کسی کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے. خدا نے یہ حق نہیں دیا ہمیں کہ ہم فقط اپنے کام سے کام رکھیں. اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے، اب معروف نہیں انل منکر کا، دین کے مسلمات کا انکار ہے. کہ امام حسن نکلے، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اس لیے جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں یعنی منکر کروں، اچھائیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں. دوسروں کو، ان میں سے ہر شخص دوسرے کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ سب ایک ہی. لیکن اسلام کے اگر نظر سے دیکھیں، کیوں دوسرے کے لیے ذمہ دار ہے؟ کیونکہ سب ایک ہی بدن کا حصہ ہے، فرق نہیں ہے. پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ مثال کیا ہے مومنین کی، مثال کیا ہے کہ ایک جسد کی، ایک جسم کی مثال ہے. اور پھر کہا کہ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو، کوئی پریشانی ہو، تو پورا جسم جو ہے وہ بخار میں بھی پھکتا ہے اور اس کے ساتھ رات بھر جاگتا ہے. قابل معروف نہیں انل منکر، معاشرے کے اندر حق کو آشکار کرنا، اچھائیوں کو آشکار کرنا، معاشرے کی سطح پر ان اقدار کو، ان ویلیوز کو زندہ رکھنا، اس بڑی سطح پر. دیکھیں اس کے مقابلے میں کس قسم کی باتیں رائج ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات سے بالکل ٹکراتی ہیں. ایک ملک کے صدر، آپ لوگ اگر میں جب کوٹ کروں گا پہچان جائیں گے، کہا کہ یہ جو اخلاق کی باتیں کرتے ہیں کہ ایتھکس کی باتیں ہیں موریلٹی اخلاق, یہ فردی یعنی انڈیویجول سطح پر تو صحیح ہے, ایک شخص کی زندگی میں تو صحیح ہے اخلاق کی بات کریں, لیکن ملکوں کی سطح پر نیشنلٹیز کی سطح پر قوموں کی سطح پر یہ بات صحیح نہیں ہے. وہاں پر اخلاق نہیں ہوتا, وہاں پر اچھا برا نہیں ہوتا, وہاں پر صرف مفادات ہوتے ہیں. یہ اسلام کیا تھا کہ وہاں پر صرف مفادات ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی صحیح اور غلط کا تصور نہیں ہے, وہاں پر کوئی ظالم اور مظلوم کا تصور نہیں ہے, صحیح اور غلط کا تصور نہیں, وہاں پر صرف مفادات ہے. نہیں, اگر ہم اس چیز کو سمجھ کے شہزادی کہیں کہ ہم سب امین ہیں, یہ امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے, کہ اقدار کو ہم نے زندہ کرنا ہے, معاشرے کے اندر زندہ کرنا ہے, مفادات نہیں ہے, چاہے فردی سطح پر ہو چاہے قوموں کی سطح پر ہو. فردی زندگی میں بھی ہماری پرنسپلز ہماری ویلیوز حاکم ہیں, اور قومی سطح پر بھی ہماری ویلیوز حاکم ہیں. ہم اس منطق کو نہیں مانتے, ہم کبھی بھی ظالم اور مظلوم کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے جہاں پر بھی کہیں ظلم ہوگا ہم اسے مخالفت کریں, کیونکہ یہ ہمارا دینی فرض ہے. کونوا للظالمین خصما وللمظلومین عونا. شہزادی کہتے ہیں تم امین ہو, یہ امانت ہے تمہارے پاس, تمہارے پاس حق نہیں ہے کہ تم دیکھیں. اگر امانت ہے تو پھر جس کی امانت ہے جو اس نے حکم دیا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا جا سکتا. برحال بات کو میں تیزی سے آگے بڑھوں. وہ فرمایا کہ وہ بلاغاہ الی الامم حولکم, اور تمہاری ذمہ داری خالی یہ نہیں ہے کہ تم ان اقدار کو صرف اپنے آپ تک محدود رکھو, اپنے اندر دل کو گندا رکھو, بلکہ تمہاری ایک اور ذمہ داری کیا ہے, بلاغاہ یعنی پہنچنا, بلاغاہ پہنچانے والے تمہاری ذمہ داری کیا ہے, وہ بلاغاہ الی الامم حولکم, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس دین کو دوسری امتوں تک پہنچانا ہے, دوسری قوموں تک پہنچانا ہے اس حق. یہ دین جو ہے وہ جہانی دین ہے, کہیں تمہاری ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس کو بندگی کے پیغام ملے گی. جب بھی ہماری نظر میں بندگی کا تصور آتا ہے وہ پھر محدود ہو جاتا ہے. عبادات کے اندر, خاص عبادات کے اندر, ورنہ عام نگاہ سے ہر چیز عبادت ہے. کب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے اقدار کو زندہ رکھنا ہے اور اسے دوسری قوموں تک پہنچانا ہے. خود تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے. اخرجت للناس, یہ ہماری ذمہ داری ہے اس دین کو وہاں تک پہنچانا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شہزادی کے الفاظ ہیں. وہ بولا الامم حولکم, اور جو تمہارے ارد گرد جو دوسری امتیں ہیں یہاں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی خود اس کو اس طریقے سے اس بڑے پرسپیکٹو میں رکھنا شہزادی کے ہمیں سکھایا ہے. اور اس کے ایک مراتب ہیں کہ اس کا ایک مرتبہ کیا ہے, کہا کہ سب سے پہلے یہ کہ جو تمہارے ارد گرد جو امتیں ہیں یہاں تک تم نے پہنچانا, وہاں سے آغاز ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہے. کہا کہ جب مولا آئیں گے تو کیا کریں گے, یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. کہ جب آئیں گے تو اس پوری دنیا کو عرض پر انصاف کر دیں گے. دیکھیں کتنے اہل بیت کے کلام کے اندر کتنی مماثلت ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور پھر جب یہیں سے اگر اس کو جوڑیں تو اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے, فاطمہ کے کاندھے پر ہے. کہ انتم تم ہو بلغاء الامم, کسی بھی امام کو انصار کی ضرورت ہے. ہر دن جو صبح امام کی زیارت ہے, جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے, چھوٹی سی ایک صفحے کی زیارت مفاتیح کے اندر موجود ہے, اس کے اندر یہی ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں کہ اللہم بلغ مولا یا صاحب الزمان, پروردگار ہمارے مولا کو ہماری طرف سے ہمارا سلام پہنچا دے, ہمارے والدین کی طرف سے, ہماری اولاد کی طرف سے, ہماری طرف سے, اور اس کے بعد خدا ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے. بس حضرت اعلیٰ نبی محترم دیکھیں دین جو ہے, دین کا تقاضا یہ ہے, بندگی کا تقاضا یہ ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اگر کر لی تو کر لی کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر نہیں کی تو کوئی بات نہیں, فرق ہے. مستحب نمازوں کے طریقے سے یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے واجب ادا کر دی اس کے بعد مستحب کو ادا کیا تو اچھی بات ہے, اور اگر ادا نہیں کیا تو کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی کوئی عذاب نہیں ہے. صحیح ہے, وہ جو مقام ہے جو اگلا مرتبہ مل سکتا تھا وہ نہیں ملے گا, لیکن بہرحال یہاں پر سوال نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ذمہ داری ہے, ہم کتنا اس کے لیے آمادہ ہیں, کتنا اس بارے میں سوچتے ہیں. اور کل جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ اگر ساری قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. اخلاص کے بارے میں جو بات ہوئی تھی, اگر ساری قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہماری یہ ذمہ داری قرار دی ہے, کس نے, کہ وہ جو صاحب قدرت ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور قدرت اور طاقت نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے انجام دینے پر قادر ہیں. ضرورت اس بات کی کہ اس کے بارے میں فکر کریں اور کریں, ہمارے اندر عزم پیدا ہو اس چیز کا. بس میں اپنی ساری گفتگو کو سمیٹ کو دیکھیں, اگر معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کو زندہ کرنا ہے, اس ویلیوز کو زندہ کرنا ہے, تو معاشرے کی سب سے بڑی, اسلام کی سب سے بڑی قدر معاشرے کے اندر یہ ہے کہ معاشرے کی تمام ولی خدا کے ہاتھ میں. یہ سب سے بڑی قدر, سب سے بڑی ویلیو اسلامی معاشرے کی ہے کہ اس کے بغیر, اس کے بغیر وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہو نہیں سکتی. اور یہی وہ حقیقت ہے کہ اسے شہزادی دیکھ رہی ہے, جانتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. جی میرے مولا نے جو کہا نا کہ اس طریقے سے میری حالت ایسی ہے کہ جیسے آنکھ میں کانٹا اور گلے میں ہڈی ہے, علی کے علاوہ اگر کوئی اسے محسوس کر سکتا ہے تو وہ ذرا ہے. جانتی ہے بندگی کے اس تقاضے کو, بھی جانتی ہے کہ بندگی کا تقاضا ولی خدا کے بغیر بندگی ہو نہیں سکتی, اس لیے اپنے پورے وجود کے ساتھ حاضر ہے. اور یہی بندگی کا تقاضا ہے آج ہمارے زمانے کے امام منتظر ہے. الغریب الوحید الطرید, کتنے برا ہے, کتنے لوگ ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں. مدینے میں کتنے لوگ تھے جب فیضانی نے آ کر ایک آہ بھری ہے نا, تو مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا تھا. اور فیضانی رکی ہیں, اور اس کے بعد جب کوہرام رکا ہے شہزادی نے دوبارہ بولنا شروع کیا ہے, ایک دفعہ ممبر کی طرف نظر گئی ہے, دوبارہ رونا شروع کیا ہے, دوبارہ مسجد کے اندر کوہرام مچا ہے. لیکن یہ لوگ کے جو زہروں کا تار رو رہے تھے, کسی نے آ کر زہرا کہ ہم نے آواز بلند کی, صاحب کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک پورا مقتل نہ پڑھا جائے ہمیں رونا نہیں آتا، لیکن کراچی سے رونے کے لیے قبر ہے کہ وہ جو صدیقہ ہو وہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں جائے اور اس کی بات کو جھٹلا جائے. جب رسول اللہ کی وفات سے لے کر جب خبر آئی تھی کہ شہزادی نے گریا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر سارے واقعات، اس سارے احتجاج میں، اس احتجاجی گریے کے اندر فقط ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس وقت شہزادی مسکرا رہی ہے، اور وہ وقت ہے کہ جب رسول خدا نے زہرا سے کہا، زہرا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے؟ کتنی امید ہے زہرا کو اپنے اس بیٹے سے. کتنی نگاہیں اپنے اس لال کی طرف ہے، کیونکہ شہزادی جانتی ہے اس کے بعد تمام واقعات موجود ہیں. مصحف فاطمہ جب راضی ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے بھی خبر تھی، بعد میں بھی خبر دی جاتی رہی کہ بی بی بعد میں کیا ہوگا، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، کسی کو زہر دیا جائے گا، کوئی لوگ لیلا پر ہوگا، ارے کبھی نہ ہونے دوڑائی جائے گی. یہ سارے واقعات، یہ ساری چیزیں، یہ سارے زہرا کے غم ہیں. زہرا کو آرام نہیں ملا ہے، خالی نگارہ اماموں کا درد نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی جو مظلوم مانا جاتا ہے، جو شہزادی کا چاہنے والا جب شہید کیا جاتا ہے، کتنے گمنام شہید ہیں، خواب میں آ کر بتایا ہماری خبروں پر جب ہمارے چاہنے والے نہیں آتے کیونکہ خبر گمنام ہے تو حسین کی مظلوم آیا. یہ سارے غم زہرا کے غم ہیں. آج بھی اگر کوئی شیعہ مظلوم ہے، کہیں مظلوم ہوتا ہے، زہرا تڑپتی ہے، خدا سے فریاد کرتی ہے، مارے الہ کب تک میرے بچوں پہ ایسے ظلم. اور ان ساری چیزوں میں ایک امید ہے کہ زہرا کا لال آئے گا، اس سارے ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ جو حق چھینا گیا ہے وہ پلٹایا جائے گا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ چیز ہمارے کاندھوں پر. وہاں عزادارانِ نے مظلوم، یہ دن جو گزر رہے ہیں مصیبت کے دن ہیں، مصیبت کے ایام ہیں. بس چند جملے مسائل کے، کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ بی بی کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ دروازہ جل رہا ہے، شہزادی ہٹ نہیں رہی ہے، دروازہ جلتا رہا، شہزادی کھڑی رہی. ایک وقت یہ آیا دروازے کو دھکا دے کر گرایا گیا. اور جو اس پہ تفصیلات نقل ہوئی ہیں ان سب کو چھوڑتے ہوئے، بس جب علی کو لے کر جانے لگے، شہزادی ہوش میں آئی، ہوش میں آنے کے بعد باہر گئی، ہاتھ پٹکے پہ ڈالا، کہا کہ زہرا جانے نہیں دے گی. زہرا نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ یہ ہاتھ چھوڑا نہیں، مگر ایسے چھڑایا. اجل کو اجل کو اجل کو اجل کو
گے جب زینب کے بالوں میں کنگا کرنا شروع کیا. ارے ہاتھ اٹھا نہ سکا زینب نے سر کو. اسما کہتی ہے جب میں نے دیکھا بی بی کا حال اچھا ہے, اب کاموں کو میرے ہاتھ سے انجام دے رہی ہے, میں خوش ہو گئی. بی بی آج آپ کا حال اچھا ہے, لیکن بی بی نے ایسا جملہ کہا میری ساری امیدیں ٹوٹ گئی. کہا نہیں اسما, آج زہرا کا آخری دن ہے, آخری دن ہے. بس دو تین جملے اور, بچوں کو بھیجا, حسنین مسجد گئے, زینب و کلثوم کو کسی اور کے گھر پر بھجوایا, کسی رشتہ دار کے گھر پر بھجوایا کہ بچے کہیں اس منظر کو نہ دیکھے. جہاں پر یہ تیار کی زوجہ نے نقل کیا میں وہاں پر موجود تھی. جب شہزادی نے کمرہ بند کیا اور اس کے بعد تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا شروع ہوئی, اس اثر میں ایک اور آواز بھی آئی کہ پانے الہ تجھے اپنے نیک بندوں کا واسطہ, پانے الہ تجھے اس گریے کا واسطہ جو تھوڑی دیر میں زہرا کے یتیم زہرا کی جدائی میں کریں گے. ارے ہمارے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے.
آواز خاموش ہوئی, آواز خاموش ہوئی. بچے آئے, کہا جا کے بابا کو خبر کر دو, بابا ماتا تم ملامت ما, ہماری ماں گزر گئی, علی منہ کے بل گر پڑے. جب جنازہ تیار ہوا, جب جنازہ تیار ہوا, بعد میں لکھا ہے کہ حسین نہیں آئے, لیکن ایک اور نقل بھی ہے کہ بچے آگے بڑھے, لیکن سب نے یہ لکھا کہ بندے کفن ٹوٹے. ایک ہاتھ سے حسن کو گلے لگایا, ایک ہاتھ سے حسین کو گلے لگایا, بچوں نے گریا شروع کیا. جبرائیل نازل ہوئے, علی بچوں کو ہٹا لے, آسمان میں گورا بس گیا ہے. علی نے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا, پیار سے بچوں کو ہٹایا, اور اللہ یوم کا یوم کام عبداللہ, بابا کے جنازے سے بچوں کو ایسے ہی ہٹایا کرتے. مگر شام غریبہ جب ایک چھوٹی فاطمہ باپ کے جنازے پر, ارے کہیں سے تازیاں.
الذين ظلموا ايما الخالقين الا لا رب الله على قوم الظالمين ما تم من خسائر.